بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كن سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله. كيس بياري اور خوبصورة الجامع اپنے موضوع کے اعتبار سے جامع رسالے کے شرح کے درس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس رسالے کی آسان اور اچھے طریقے سے شرح کر سکوں، اور آپ ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آپ سب حاضرون و سامعین اس شرح کو اچھے طریقے سے اور آسان طریقے سے سمجھ لیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو سنا اور جو سمجھا ہے اس پر آسانی سے عمل کرنے والے بن جائیں. آج کی نشست میں مقدمے کے طور پر اس رسالے کی اہمیت کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور فضیلۃ الشیخ عبد السلام مختصر سا تعارف کرتے ہیں. سب سے پہلے اس موضوع کے تعلق سے یہ جو ٹائٹل ہے کن سلفیاً علی الجادہ، یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. کن سلفیاً، سلفی بن جاؤ، یہ ایک ہے، اور دوسرے ہے علی الجادہ، سلف کے راستے پر، صحیح راستے پر. تو کن سلفیاً کافی نہیں ہے کیا؟ سلفی بن جاؤ کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے، کیونکہ کن سلفیاً نام ہے، علی الجادہ کام ہے. فرق سمجھے؟ کن سلفیاً نام ہے، ٹائٹل ہے یہ، اور علی الجادہ عملاً آپ اس سلفیت کو عملی طریقے سے کیسے اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں. تو علی الجادہ، جادہ کہتے ہیں واضح راستے کو، اور اس سے مراد ہے صحیح راستہ، اس سے مراد ہے الصراط المستقیم. اور الصراط المستقیم جو ہے اس کی قید لگا دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صراط الذین انعمت علیہم، یہی وہ راستہ جس کے لیے ہم روزانہ ہر فرض نماز میں، بلکہ ہر نماز میں فرض ہو یا نفل ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تكن سلفیا، سلفی بن جاؤ، علی الجادہ سلف کے راستے پر، یہ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. سرحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس رسالے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی ہے کہ اس رسالے کی ضرورت کیوں پڑ گئی، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں لیکن سلف کے راستے سے دور ہیں. تو شیخ صاحب ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اگر سلفی بننا ہے تو پھر سچے اور پکے سلفی بنو، جھوٹے اور کچے سلفی کی جگہ نہیں ہے. سلف کا راستہ اختیار کرنے سے صحیح سلفیت پر قائم کوئی شخص ہو سکتا ہے، لیکن صرف نام کا کوئی شخص یہ کہے کہ میں سلفی ہوں اور حقیقتاً اس کی روزی مرہ زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، عملی طریقہ اس کا دیکھتے ہیں، تو سلف کے راستے سے دوری نظر آتی، اگرچہ بعض چیزوں میں منہج سلف، منہج سلف ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہے، دو نہیں ہیں. تو منہج سلف کو اپنانے والے کو سلف ہی کہتے ہیں، اور منہج بھی راستے کو کہتے ہیں. تو الجادہ ہے، منہج ہے، یہ واضح راستے کو کہا جاتا ہے. الجادہ کو نیا لفظ نہیں ہے، یہ وہی لفظ ہے جو منہج کے برابر ہے، وہی لفظ جو سبیل مؤمنین کے برابر ہے. تو سبیل مؤمنین ہو، منہج السلف ہو یا علی الجادہ ہو، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں. شیخ عبد السلام کے تعلق سے مختصر سے تعارف کرتے ہیں. آپ کا نام ہے فضلۃ الشیخ عبد السلام بن سالم بن رجاء السحیمی حفظہ اللہ. ان کی پیدائش سن 1389 ہجری میں ہوئی، 1379، کتنی عمر ہوئی تقریباً 65 سال کے قریب، 65 تقریباً. اتنی بات، اب 1400 کتنی ہے؟ 1435 ہے. سویدر کے شہر میں پیدائش ہوئی اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف منتقل ہو جائے، ہجرت کی منتقل ہو گئے، اور اپنی جو باقی تعلیم ہے وہ وہیں پہ مدینہ طیبہ میں ہی حاصل کی. انہوں نے شریعت کا لائسنس کی ڈگری حاصل کی سن 1403 میں. 1403 کتنے سال ہو گئے؟ 32 سال پہلے، سبحان اللہ. اور ماسٹر فقہ میں، کیونکہ ان کی اسپیشلٹی فقہ ہے، اور ماسٹر جامعہ اسلامیہ مدینہ سے ہی فقہ میں انہوں نے ڈگری حاصل کی سن 1407 میں، 1407. اور پی ایچ ڈی فقہ ہی کی اسپیشلٹی میں جامعہ اسلامیہ سے ہی حاصل کی سن 1410 میں. تو ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے 1410 میں لی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال. تو 25 سال سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، سبحان اللہ. اللہم بارک، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. اور اس وقت تو پروفیسر ہے جامعہ اسلامیہ میں، اور جامعہ اسلامیہ کے علاوہ بھی ان کی کافی ایکٹیویٹیز میں اور ممبرشپس ہیں مختلف اداروں میں. شیخ صاحب کی تصنیفات میں سے جو انہوں نے تحریری شکل میں تصنیف کی ہے، ان میں سے القول الحق فی نسک الحج الذي احرم به خير الخلق صلى الله عليه وسلم، حج عمرہ کے تعلق سے پیاری تصنیف ہے ان کی. القول الحق فی نسک الحج الذي احرم به خير الخلق صلى الله عليه وسلم. اور اس کے ساتھ ساتھ حکم الکلام وما شابه فی الصلاة، نماز میں کلام کے حکم اور کلام جیسے جو دوسرے الفاظ ہوتے ہیں کیا حکم ہے نماز میں. پھر یہی رسالہ جو ہم پڑھنا، کن سلفین علی الجادہ، جو معروف اور مشہور ہوا. نمبر 4، فکر الارہاب والعنف داخل المملکہ، سعودی عرب کے اندر ٹیررزم کی فکر کے تعلق سے بڑی، یہ بھی اچھی تصنیف ہے. پھر تکفیر کے تعلق سے ان کی تصنیف ہے. اگرچہ لیکچر تو بہت زیادہ ہوئے شیخ صاحب کے حفظہ اللہ، لیکن میں جو ریٹن تصانیفوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. فکر التکفیر قدیما و حدیثا و تبریت اتباع مذہب السلف من الفکر المنحرف. اور پھر الاموال الزکویہ التي يضم بعضها البعض في تكميل النصاب، وہ کون سے مال ہے جو نصاب زکوٰۃ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، اور کون سے ہیں جو جمع نہیں ہو سکتے نصاب کو پورا کرنے کے لیے. یہ زکوٰۃ کے تعلق سے ان کا رسالہ ہے، یہ بھی بڑا پیارا ہے. الاموال الزکویہ التي يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب، الاموال الزکویہ التي يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. ساتویں نمبر پہ علمت البعض ينخدع، کب تک بعض دھوکے میں رہیں گے، کب تک بعض لوگ دھوکے میں رہیں گے. نمبر 8، الجہاد فی الاسلام مفہومہ وضوابطہ وانواعہ واہدافہ. یہ بڑی خوبصورت اور بے مثال تصنیف ہے، مجھے اس تصنیف سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، خاص طور پہ جہاد کے دروس میں. انہوں نے بڑے تفصیل سے اور بڑے پیارے مدلل انداز میں جہاد کے تعلق سے جو مسائل بیان کیے ہیں، یعنی جہاد کے شروط ہیں، ضوابط ہیں، قسمیں ہیں، مقاصد ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں. اور شیخ صاحب کے کیے بڑی خوبصورت، یعنی ایک پہچان ہے کہ ہر بات دلیل کے ساتھ، جیسے ابھی بھی دیکھیں گے ہم لوگ کہ ہر بات کی دلیل، بغیر دلیل کے آپ کو کوئی جملہ نظر نہیں آئے گا، جو بات بھی کرتے سامنے دلیل ہوتی ہے، پہلے یا بعد میں فوراً، سبحان اللہ. اور جہاد کے تعلق سے کیونکہ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن ساتھوں کو عربی آتی ہے، مجھے نہیں پتا اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ اعلم، جہاد کے تعلق سے ہوا ہے. نہیں نہیں یہ نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہمارا موضوع ہے، میں جہاد کے تعلق سے بات کر رہا ہوں. الجہاد فی الاسلام کے نام سے ان کی تصنیف بڑی پیاری ہے، تو میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو یعنی ترجمہ کرنے والے ہیں، کہ اس کتاب کا ترجمہ کر لیں. جہاد فی الاسلام بڑی پیاری تصنیف ہے، اور اردو جو ہمارے بھائی اور ساتھی ہیں جو ترجمہ کرنے والے ہیں، اگر اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی نفع بخش ہوگی انشاءاللہ. ایک اور تصنیف، الاحکام الفقہیہ متعلق بالایمان الالتزامیہ، قسم کے تعلق سے بھی تصنیف ہیں کی. مغن المحتاج فی الدماء والوجبۃ علی المعتمر والحاج، دم کے تعلق سے حج اور عمرے میں، یہ بھی ایک تصنیف ہے. پھر کلمات النافعات فی امور المهمات، یہ بھی ایک تصنیف ہے، بہت اچھے کلمات اہم موضوعات کے تعلق سے. اور کچھ انہوں نے تحقیقیں بھی کی ہیں بعض کتابوں کی. غنیت الفقیر فی احکام الحج الاجیر، یہ بکر ابی ظہیرہ، یہ انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے. تنقیح المناظرة فی تصحیح المخابرة لبدر الدین بن جماعة وفصول فی الاداب لابن عقیل الحنبلی، ان کتابوں میں انہوں نے تحقیق کی ہے. پھر کافی مشائخ ہیں ان کی یعنی تعریف بھی کی ہے، شیخ صاحب کی معروف ہیں رسول جماعت اور سلفی علماء کے نزدیک، کافی علماء نے ان کی تذکیہ بھی کیا ہے، اور کافی علماء نے ان کی طرف سے بڑی پیاری باتیں فرمائی ہیں. جیسے کہ شیخ احمد بن یحیی النجمی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا شیخ عبد السلام کے تعلق سے، فرماتے ہیں کہ شیخ صاحب جو ہے من اہل سنت ہیں انشاءاللہ، میں ان کو جانتے اہل سنت میں سے ہیں، اور دیگر علماء کے تذکیات بھی موجود ہیں. اس میں اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی عمر اور علم میں اضافہ فرمائے اپنی فرما برداری میں. کتاب کی طرف واپس آتے ہیں، کن سلفین علی الجادہ. کتاب کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ایک تنبیہ ہے، پہلے صفحے میں آپ دیکھ رہے ہیں تنبیہ، یہ شیخ صاحب نے خود یہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں لقد قمت بعرض هذا الكتاب على جمع من افاضل اهل العلم، میں نے اس کتاب کو پیش کیا بعض اہل علم جو فضلاء اور جو افاضل اہل علم میں سے، ان پر میں نے کتاب پیش کی ہے. ورغبت منهم قراءته لافيد من علمهم وتوجيهاتهم، اور میں نے ان سے یہ رغبت ظاہر کی ہے، یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں تاکہ میں ان کے علم اور توجیہات اور رہنمائیوں سے فائدہ حاصل کروں. فجزاهم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ولی اطمئن، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے فائدہ ہو ان کے توجیہات سے، رہنمائی سے، ان کے علم سے. دوسری بات، میں نے کیوں پیش کی افاضل علماء پر؟ ولی اطمئن، تک مجھے بھی اطمینان ہو کہ جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں، ایک عالم ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر چکا ہے سبحان اللہ، پھر بھی علماء پر اپنی اس تصنیف کو پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ دلی اطمینان بھی ہو کہ میرے سر کے اوپر بھی سرپرست علماء کی ہے سبحان اللہ. وَيَطْمَئِنَّ الْقَارِئُ، تیسری بات یہ ہے کہ قاری جو ہے اسے بھی اطمینان ہو، کس چیز کا؟ علی صحت و سلامت ما تضمنه هذا الكتاب، کہ جو اس کتاب کے اندر چیزیں موجود ہیں، اس کے جو مضامین ہیں وہ صحیح ہیں اور پاک ہیں ملاوٹ سے یا کسی خرابی سے. الصحت والسلامہ، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. کوئی بھی تصنیف، کوئی بھی لیکچر، کوئی بھی درس ہو، اگر وہ صحیح ہے اور ہر ملاوٹ سے، ہر خرابی سے پاک ہے، تو وہ تصنیف اور وہ کتاب جو ہے، یا وہ لیکچر یا وہ درس جو ہے، وہ اپنے اعتبار اور اپنے نوع کے اعتبار اور مضمون کے اعتبار سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے. اور ایسے تصنیف اور ایسی درس لیکچر کو اپنے سر کے اوپر رکھنا چاہیے تاکہ جب آپ اس درس کو سنیں یا اس تصنیف کو آپ پڑھیں، آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ کو سکون بھی محسوس ہوگا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وقت ضائع نہیں کر رہے، آپ اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں، اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور آپ اس پہ آسانی سے عمل بھی انشاءاللہ کر پائیں گے. تو یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کو پیش کیا افاضل علماء پہ. وفی مقدمت ہؤلاء العلماء الافاضل, اور سر فہرست ان علماء فاضل میں سے سماحة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. یہ کتاب انہوں نے پیش کی سب سے پہلے, فضلۃ الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله, عضو هيئة كبار العلماء, كبار العلماء کے بورڈ کے ممبر ہیں, وعضو الهيئة الدائمة للإفتاء, لجنة دائمة کے بھی اور فتوى جو ہے ان کے بھی عضو ہیں ممبر ہیں. والذي يقرأه مع كتابي مع كتاب لي مع كتاب آخر لي, جنہوں نے اس کتاب کو بھی پڑھا, اس کے ساتھ دوسری کتاب بھی میں نے دی اس کو بھی شیخ صاحب نے پڑھا ہے. دوسری کتاب کا عنوان ہے کلمات النافعات في امور مهمات, کلمات النافعات في امور مهمات يسر طباعته. ابھی کتاب آ بھی گئی ہے سبحان اللہ. الغرض یہ دو کتابیں شیخ صاحب نے شیخ صالح فوزان کو پیش کی تھی. وقال حفظه الله شيخ صالح فوزان فرمایا ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کے بعد تأملت الكتابين كما طلبتم, میں نے دونوں کتابوں تأمل کیا یعنی غور و فکر کیا, یعنی پڑھا ہے ٹھیک طریقے سے. اور رسول جماعت کا یہی طریقہ رہا ہے علماء کا کہ جب کسی چیز کی نظر ثانی کرتے ہیں تو بہترین طریقے سے کرتے ہیں, یعنی کہ صرف جلدی سے پڑھنا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, آپ نظر ثانی کے لیے کہتے ہیں بس یوں سفر آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں, بیچ میں سے کچھ پڑھ لیا, آگے پیچھے کچھ پڑھ لیا, پھر اس میں تقریر ہے, اس میں پھر نظر ثانی کے لیے اپنا نام دستخط کر دیتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ شیخ صاحب فرمائے تأملت الکتابین کما طلبتم, جب کوئی شخص آپ کے سپرد کوئی کتاب کرتا ہے یعنی عالم کے سپرد کوئی کتاب کرتا ہے تو پھر اپنی ذمہ دار اس کے سر پہ ڈال دیتا ہے, یہ عام بات نہیں ہے. کیونکہ بعض طلاب سمجھتے ہیں ہم کسی شیخ کو دیتے ہیں نظر ثانی کے لیے تو صرف شیخ صاحب دیکھتے دستخط کر دیں گے, ایسی بات نہیں ہوتی. سلف علماء اس چیز کو بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں. کتاب آئی ہے تو شیخ صاحب فرمایا تملت الکتابین کما طلب, جیسے کہ آپ نے طلب کیا, آپ نے ریکویسٹ کی ہے, میں نے دونوں کتابوں کو دیکھا. ولم یظہر لی علیہما ای ملاحظہ, اور مجھے دونوں کتابوں کوئی ملاحظہ بھی نظر نہیں آیا سبحان اللہ, یعنی دونوں کتابیں ٹھیک ہیں الحمدللہ. اور دوسرے جو ہیں وصاحب الفضیلہ الاستاذ الدکتور علی بن ناصر فقیہی, اور یہ شیخ صاحب جو ہیں مدرس بالمسجد النبوی الشریف, مسجد نبوی شریف میں مدرس ہیں مسجد نبوی میں, ومدیر ادارۃ الشؤون العلمیہ, اور مدیر ادارۃ الشؤون العلمیہ ہیں بمجمع الملک فہد طباعۃ مصحف الشریف, کنگ فہد کے جو قرآن مجید کے پرنٹنگ پریس ہے مدینہ طیبہ میں, ان کے یہ مدیر بھی ہیں. تیسرے نمبر پہ وصاحب فضیلہ الشیخ عبید بن عبد اللہ الجابری حفظہ اللہ, مدرس بالجامعہ الاسلامیہ سابقا, جو مدرس جامعہ اسلامیہ میں سابقا تو ریٹائر ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی صحت میں اور اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو مزید لمبی عمر عطا فرمائے, اپنی فرما برداری میں اور ان کے علم اور عمل میں تقوی میں اضافہ فرمائے. شیخ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. تو شیخ صاحب نے نظر ثانی کی ہے. وصاحب الفضيلة الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي الشريف, يبي مدرس مسجد النبوي الشريف مي, والأستاذ المشارك assistant professor, اب professor بن گئی ہے, پرانی چیز ہے, اب professor ہیں سارے الحمد لله. والأستاذ المشارك بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية, جو عقيدة کے section میں assistant professor مدينة طيبة جامعة الإسلامية میں, وغيرهم من اهل العلم, اور ان کے علاوہ اہل علم میں سے دوسرے بھی ہیں جن کو یہ کتاب پیش کی گئی. جزاهم الله خيرا, اللہ تعالی سب کو جزا خیر دے, ونفعنا الله والمسلمين بعلمهم, اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو ان کے علم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں, آمین کہیں نا. بارك الله فيك. في ختام وصلى الله على عبده ورسوله نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. یہ شیخ صاحب کی تنبیہ تھی. آئیے دیکھتے ہیں ان فاضل علماء نے اس پیارے تصنیف کے بارے میں کیا فرمایا. شیخ صالح فوزان نے دو لفظوں میں فرما دیا کہ اس میں کوئی بھی ملاحظہ نہیں ہے, یعنی جو کچھ لکھا ہے درست لکھا ہے, کتاب و سنت کی روشنی میں بالکل صحیح منج سلف کے مطابق ہے. فضلت الشیخ الاستاذ الدکتور علی بن ناصر فقیہی حفظہ اللہ جو ہیں وہ اپنی اس نظر ثانی میں فرماتے ہیں الاخ الفاضل الدکتور عبد السلام بن سالم السحیمی وفقه الله, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اما بعد فقد قرأت بحثكم بعنوان کن سلفین علی الجادہ، میں نے آپ کے اس رسالے جو کن سلفین علی الجادہ کے عنوان سے آپ نے لکھا ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے. فوجدتہ بحثا جیدا فی موضوعہ، میں نے اسے اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک جید اور اچھا رسالہ دیکھا ہے اور اچھا رسالہ پایا ہے. وليس عليه ملاحظات جوہریہ، اور اس رسالے کو پڑھنے کے بعد اس پر کوئی بھی جوہری اور بنیادی ملاحظات نہیں ہیں. ما عدا بعض العبارات، سوائے بعض عبارات کے، بعض جملوں کے. او اقتراحات تجدونها على بعض صفحات البحث اذا رأيتم اخذ المناسب منها، اور بعض میں نے اقتراحات دیے ہیں، آپ دیکھ لیں گے اس نظر ثانی کی بعض صفحوں پر، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں ان کو لینا. سبحان اللہ، ایک عالم دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ جو میں نے لکھا ہے وہ لے لیں، پہلے تو حق بات کی ہے، کوئی ملاحظ جوہریہ نہیں ہے، اور جو میں نے باتیں کچھ ایڈ کی ہیں اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں انہیں لینے کی تو اچھی بات ہے، ورنہ جواب نہیں لکھا وہ کافی ہے. سبحان اللہ، یعنی علماء کا ادب دیکھیں، اسی میں بڑھائی ہوتی ہے کہ اگر کہیں پہ کچھ چیز نظر آئی ہے، دیکھیں یہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ صرف انہیں یوں کہہ دے کہ جوہری کوئی بھی اس میں ملاحظہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی سلف عالم ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کے دوست ہیں، بھائی ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو رہی ہے. جوہری کوئی ملاحظہ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، کچھ اقتراحات ہیں میری طرف سے، تجاویز ہیں، اگر آپ ان کو ایڈ کرنا اپنی تصنیف پسند کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہے. سبحان اللہ، وفقکم اللہ، شیخ صاحب کے لیے دعا کر دیں، وفقکم اللہ، ہم بھی دعا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انہوں نے لکھا وکتب محبکم، آپ سے محبت کرنے والے نے اس کو لکھا ہے، استاد ذکر علی محمد ناصر فقیہی، 24/2/1424 میں، یہ رسالہ 1424 میں لکھا گیا، 11 سال پرانا رسالہ ہے، اور 11 سال اس رسالے کو گزر گئے. سبحان اللہ، تقدیم فضیلۃ الشیخ عبید عبداللہ الجابری حفظہ اللہ. شیخ عبید حفظہ اللہ فرماتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والارضين وذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وامام المتقين، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وسادة العالمين بعد النبيين والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا على مر الايام والليالي والسنين. اما بعد، یہ مقدمہ تھا شیخ صاحب کا حفظہ اللہ، فرماتے ہیں فما احسن ما قاله الامام، کتنی اچھی اور پیاری بات فرمائی ہے امام نے، الامام العلامہ البحر الجحبل، سبحان اللہ، کتنی اچھی بات فرمائی امام علامہ البحر سمندر الجحبل، اپنے فن میں ماہر عالم نے، محمد بن ابی بکر الزرعی الدمشقی المعروف بابن القیم الجوزیہ. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن ابی بکر الزرعی الدمشقی، جو معروف ابن القیم الجوزیہ کے نام سے. وذلك فی کتابه العظیم المبارک، اپنی عظیم اور مبارک کتاب زاد المعاد میں، زاد المعاد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ معروف اور مشہور تصنیف ہے، جنہوں نے آپ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کتاب لکھی، بڑی خوبصورت کتاب ہے سیرت، جس میں بہت سارے فوائد ہیں، بڑی خوبصورت اور جامع کتاب ہے. اس کتاب میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شیخ صاحب، فرماتے ہیں شیخ عبید نقل کرتے ہیں، لیکن نقل کرنے سے پہلے فرماتے ہیں ما احسن ما قاله الامام العلامه البحر الجهبذ محمد بن ابي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزيه، وذلك في كتابه العظيم المبارك زاد المعاد، اذ قال رحمه الله، ذرا غور سے سن، بڑی پیاری بات ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام القيم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فمن انشا اقوالا، جس نے کوئی نئی باتیں بیان کی، انشاء یعنی آپ انشاء کرتے ہیں، نئی چیز بات کرتے ہیں، اقوال، اقوال جمع قول کی ہے، اقوال، واسس قواعد، اور اس نے بنیادی قاعدے بیان کیے، بحسب فهمی و تأویلی، اپنی فہم اور اپنی تأویل کی بنیاد پر، لم يجب على الامة اتباعها، پہلی بات یہ ہے، نمبر ایک لکھیں، امت پر واجب نہیں کہ ان قواعد اور اصولوں کی اتباع کرے، جس نے نئے قول ایجاد کیے ہیں نہیں. اور یہ قول جو ہیں وہ قواعد ہیں, بنیادی قواعد. کہاں سے آئے؟ اپنے فہم اور تعویل سے. کوئی بھی شخص ہے اپنے فہم اور تعویل سے وہ قاعدے بنائے ہیں, امت پر واجب نہیں کہ ان کی اتباع کیجیے. پہلی بات یہ ہے. ولا التحاكم الیہا, دوسری بات یہ ہے کہ ان کی طرف فیصلے بھی نہیں کیے جاتے. حتی جب تک, اسے انڈر لائن کریں, دو لائن لگائیں حتی کے نیچے, حتی تعرض علی ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک کہ انہیں پیش نہ کیا جائے ان قواعد کو جو اس شخص نے, کوئی بھی دنیا کا عالم ہے اگر اس نے ایجاد کیے ہیں اپنے فہم اور اپنی تعویل کے مطابق, تو ان کو نمبر ایک واجب نہیں کہ امت اس کی اتباع کرے, نمبر دو اس کی طرف فیصلہ بھی نہیں کرنا جب تک, اب یہ یہاں پہ غایہ ہے, جب تک یہ چیز پوری نہیں ہو جاتی شرط, تب تک آپ اس پہ نہ عمل کر سک, عمل کرنا واجب بھی نہیں اور نہ ہی ان کی طرف فیصلہ کرنا ہے. غایت کیا ہے؟ حتی تعرض علی ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس پر ان پر پیش نہ کیا جائے. ترازو ہمارے پاس ہے, قرآن اور سنت کا ترازو, نصوص شرعی ہے, ان پر تولتے ہیں ہر شخص, ہر عالم کے قول کو تولتے ہیں ہم. جیسا فرماتے ہیں فَإِن طَابَقَتْهُ وَوَافَقَتْهُ, بس اگر ان نصوص کے مطابق ہو اور موافقت کر لے, وَشُهِدَ لَهَا بِالصِّحَّةِ, اور علماء گواہی دے دیں کہ یہ صحیح ہے, قُبِلَتْ حِينَئِذٍ, تو تب ان کو قبول کیا جاتا ہے. یہ قواعد اس وقت تک قابل قبول نہیں ہیں, یہ نہیں دیکھا جاتا کون کہنے والا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی کہ ہمارا عالم ہے تو اس کی چلے گی, اگر مخالف کا عالم اس کی نہیں چلے گی. نہیں, بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ترازو ایک ہے, نصوص ہیں, علی ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, وشہد لہ بالصحیح, دوسری قید ہے, دو قیدیں ہیں. اب کس نے کہا نصوص کے مطابق یہ مخالف؟ علماء ہی کہیں گے نا. میرے جیسے کم علم والا طالب علم یا ایک عامی شخص کیسے پتہ لگا سکتا ہے کہ کسی عالم کا جو قاعدے ہیں یا قرآن سنت کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ کون بتائے گا؟ علماء ہی بتائیں گے نا. علماء کہاں سے بتائیں گے؟ منہج سلف, فہم سلف سے جڑے ہوئے ہیں, وہی بتا سکتے ہیں کہ مطابق ہے یا مخالف ہے, کیونکہ نصوص کی بات تو ہر بندہ کرتا ہے. وشہد لہ بالصحۃ قبلت حینئذ, تب ان کو قبول کیا جاتا ہے. وان خالفته, دوسری بات یہ ہے, اگر اب دوسری آپشن یہ ہے, اگر یہ جو اقوال ہیں جو قاعدے کی صورت میں, قواعد کی صورت میں آئے ہیں کسی شخص کے اپنے فہم یا تعویل کے مطابق ہیں, اب نصوص کی مخالفت کرتے ہیں قواعد, شخص فرماتے ہیں وان خالفته وجب ردها, اگر مخالف ہیں نصوص کے یا صحیح نہیں ہے, یعنی علماء نے اس کی گواہی نہیں دی, اس پہ اجماع نہیں ہے, یا سلف علماء نے گواہی نہیں دی, وجب ردها, نمبر ایک واجب ہے کہ ان قواعد رسولوں کو رد کر دیا جائے. وطراحها, اور گرا دے, صرف رد نہیں کر بلکہ گرا دے. سبحان اللہ. فإن لم يتبين, تیسرا آپشن ہے, فإن لم يتبين فيها احد الامرين, اور اگر یہ واضح نہ ہو سکے کہ مطابق ہے یا مخالف ہے نصوص کے, تب کیا کیا جائے؟ جعلت موقوفہ, تب متوقف ہو جائیں. سبحان اللہ. وكان تیسری آپشن یہ, پہلے آپشن ایک مطابق ہے, دوسری مخالف ہے, تیسری آپشن ہے کہ وضاحت نہیں ہو سکے مطابق ہے یا مخالف ہے نصوص کے, نہیں پتہ لگایا جا سکا. یعنی ایسے عجیب قاعدے ہیں کہ نصوص کی روشنی دیکھے یہ نہیں پتہ لگایا جا سکتا کہ یہ مطابق ہے یا مخالف ہے. مثال کے طور پہ علماء نے تحقیق نہیں کی, یا کسی کے قول آگے بھی تحقیق نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. اب نہیں پتہ لگایا جا سکا کہ نصوص کے مطابق ہے یا اس پر کسی نے گواہی بھی دی ہے, تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ نہ مطابق ہے نہ مخالف ہے. اگر رد کرتے ہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو, اگر اپنات ہو سکتا ہے غلط ہو, تو تیسرا آپشن کیا بچتی ہے؟ جیسا فرماتے ہیں جعلت موقوفہ, اسے موقوف سمجھا جائے گا. موقوف کیا مطلب ہے؟ کہ نہ اسے صحیح کہیں گے نہ غلط کہیں گے, چھوڑ دیں گے اسے, وقف. وکان احسن احوالها ان يجوز الحكم والافتاء بها وتركه, اور اس کا حکم کیا ہے؟ جائز ہے, واجب نہیں, پہلے کہا واجب ہے, اب کہتے ہیں جائز ہے. حکم دیا بھی جا سکتا ہے, نہیں بھی دیا جا سکتا, لے بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں, کیونکہ موقوف ہے. یہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے زاد المعاد جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 38 میں اس کا ذکر کیا ہے. شیخ عبید الجابر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وهذا لأنه متقرر عند الأئمة من السلف الصالح کیونکہ یہ بات جو متقرر ہے اما کے نزدیک سلف صالح میں سے سلف صالح کون ہیں بہترین تین زمانے کے لوگ اور ہر وہ شخص جو ان کے بعد میں ان کی اتباع کرنے والا مقصود ہے پہلے تین زمانے کے جو لوگ گزرے الصحابہ والتابعین واتباع التابعین بدا من الصحابة وامة التابعین شخص خود فرماتے ہیں ابتدا صحابہ کرام سے پھر امة تابعین سے ومن سلک سبیلهم اور جس نے بھی ان کے راستے کو اختیار کیا واقتفى آثار ان کے نقش قدم پر چلتا رہا بان له انهم على هذا المسلک سائرون اسے وضاحت کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ اسی مسلک پر چلنے والے ہیں وفی وجوہ اہل بدع و اہواء واقفون اور بدعت اور اہواء کے گمراہ لوگوں کے سامنے وہ کھڑے ہیں دیوار بن کے ولحججهم بما اتاهم الله من قوة البراهين والأدلة من كتاب السنة داحضون اور جو بھی دلائل ہیں یا حجتیں ہیں اہل باطل یا اہل اہواء اہل بدع کے پاس وہ قوت براہین اور جو دلائل ہیں کتاب سنت کی روشنی میں ان سے ان براہین اور ان سے ان حجتوں کو فوراً جو ہے ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں فکانوا بحق کما فی الاثر تو اس لیے حق بات ہے جیسے کہ اثر میں آیا ہے یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله اس علم کو بعد میں آنے والے لوگوں میں سے وہ لوگ ہی اپنائیں گے جو سب سے افضل ہیں عدول یعنی میان عربی والے وہ یہی لوگ سب سے اچھے ہوتے ہیں اس علم کون سا علم ہے یہ علم دین ہے قرآن اور سنت کا علم بفہم سلف الامہ سمجھے ذرا قرآن اور سنت ہے اور فہم سلف ہے یہ دین ہے ہمارا صرف قرآن اور سنت اگر کہتے تو ہر گروہ نے اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے انتشار ہوا ہے اور واقع اس کی گواہی دے رہا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ باہر جو ہے سورج نہیں چمک رہا وہ چاند ہے تو کوئی ماننے کے تیار نہیں ہے تو سورج چاند چاند ہے قرآن اور سنت ہے اور سلف کی فہم ہے یہ ہے دین تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یحمل هذا العلم یہ جو علم ہے دین کا اسے اٹھائیں گے من كل خلف عدوله خلف میں سے وہ لوگ جو مین روی اور انصاف والے لوگ ہیں اور یہاں سے مقصود جو ہے عدول سے مراد جو سب سے اچھے ہیں سب سے اچھے وہی لوگ ہیں جو انصاف کرنے والے ہیں ظالم بھی کبھی اچھا ہوتا ہے سبحان اللہ عدوله ينفون عنه تحریف الغالین کریں گے کیا وہ جب اس علم کو اٹھائیں گے ان میں سے جو عدول لوگ ہیں سب سے پہلے ينفون عنه تحریف الغالین جو غالی لوگوں نے تحریفیں کی ہیں ان کی نفی کر دیں گے یہ علم ہے اس میں ملاوٹیں بہت ساری ہیں موجود علم جو آپ موجود ہیں اس میں ملاوٹیں تو ہیں نہیں یہ جتنی گروہ بندیاں ہوئی بغیر ملاوٹ کے ہوئی ہر بندے نے کچھ ملاوٹ کر کے اپنا گروہ بنا لیا کہ نہیں تو جو عدول ہیں ہر زمانے میں آئیں گے ان سلف صالحین کے بعد اس علم کو اٹھائیں گے اپنے کندھوں پر سروں پہ رکھیں گے دلوں میں اس کو بسائیں گے صحیح سمجھ فہم سلف کے مطابق تو جب صحیح سمجھ آپ کے پاس ہوگی ترازو آپ کے پاس ہوگا تو جو غالی لوگوں نے غلو کی وجہ سے جو کچھ داخل کیا ہے اس علم میں قرآن و سنت کے فہم میں تو اسے یہی لوگ جو عدول ہیں جو اچھے لوگ ہیں یہ علم کی روشنی میں یعنی کہ اپنی مرضی سے علم کی روشنی میں اس غلو کو ختم کر دیں گے نفی کر دیں گے وانتحال المبطلین اور مبطل لوگوں کے جو حیلے ہیں جو انہوں نے بیچ میں شامل کیا ہے ایک تو غالی ہیں جو دین میں حد سے گزر گئے محبت میں دوسرے دین کے مخالف ہیں جو اس دین کے دشمن ہیں وہ بھی کچھ ملاوٹ کرتے ہیں کہ نہیں تو ان کے انتحال کو بھی جو مبطلین ہیں جو کچھ انہوں نے اندر شامل کیا ہے اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا وہ تأویل الجاہلین تیسرے نمبر پہ جاہل لوگوں کی تأویلیں بھی تو ہیں نا علم ہے غلو سے کام لیا باطل ہے کہ نہیں باطل ہے دشمن ہے بیچ میں کچھ شامل کیا وہ بھی باطل ہے پھر جاہل ہیں انہوں نے تأویلیں کیا وہ بھی باطل ہے تو الغرض دین کو ہر باطل سے پاک کیا کون کریں گے علماء کریں گے کون سے علماء جو ان کے راستے کو اختیار کریں گے جو سلف صالحین کا راستہ ہے وکانو کما اخبر الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لوگ یہ علماء جو ہیں ویسے ہی جیسے کہ سچے اور جن کو سچا کہا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى يأتي امر الله کہ ایسا فرماتے، پھر اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک گروہ، طائفہ، چھوٹا سا گروہ ہے، وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ظاہر رہے گا. ظاہر کیا معنی؟ چھپا ہوگا، ظاہر، ظاہر رہے گا، پہاڑوں میں غاروں میں چھپا ہوا نہیں ہوگا، ظاہر ہوگا اپنے علم سے، ظاہر ہوگا اپنے عمل سے، ظاہر ہوگا اپنے تقوی سے، ظاہر ہوگا اپنی اس پہچان سے جسے وہ پہچانا جاتا ہے. لا یضرہم، انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کون؟ من خالفہم، جو کہ مخالف ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. او خذلہم، یہ کوئی بھی ان کو ذلت و رسوائی کا شکار نہیں کر سکتا. حتی کب تک؟ حتی یأتی امر اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے. کون سا حکم؟ قیامت کا حکم. قیامت کے دن تک یہ گروہ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے حق پر قائم اور ظاہر رہے گا. اسے کہتے ہیں الطائفۃ المنصورۃ. الطائفہ ہے یہ وہ چھوٹا سا گروہ جس کی نصرت، جس کی مدد اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے. جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرے، نصرت کرے، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ذو فضل و کرم سے ہمیں اسی ٹولے میں، اسی چھوٹے سے گروہ میں شامل کر دے. قلت، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ولقد ابدع وافاد واجاد، اخونا الفاضل الدکتور عبد السلام بن سالم السحیمی، اور ہمارے فاضل بھائی ڈاکٹر عبد السلام بن سالم السحیمی نے بڑے خوبصورت انداز میں، یعنی یہ جو کتاب انہوں نے پیش کی ہے ان کو لکھی ہے، جس میں ابداع کہتے ہیں بے مثال پروڈکشن کو، جس میں پرفیکشن اور ایکسیلنسی واضح ہوتی ہے، یعنی بے مثال، جسے ہم کہتے ہیں بے مثال. ابدع و افاد و اجاد، اور اس میں فائدہ بھی ہے بہت، اور اس میں بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے. الاستاذ مشارک بقسم الفقہ فی کلیۃ تشریع جامع اسلامیہ، کہ کون ہے شیخ عبد السلام السحیمی؟ فرماتے ہیں استاذ مشارک ہیں، سٹم پروفیسر اس وقت تھے، اب تو پروفیسر بن گئے ہیں فقہ میں کلیۃ تشریع جامع اسلامیہ میں. اذ ابان بصراحة ووضوح وباسلوب علمی رفیع. سبحان اللہ، تین سے زیادہ غور سے سنیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے بیان فرمایا بصراحة، سچائی کے ساتھ، ووضوح، اور وضاحت کے ساتھ، وباسلوب علمی رفیع، اور ایک رفیع اور بلند علمی انداز سے. سبحان اللہ، کیا بیان کیے ہیں؟ قواعد و اصول و سمات فی المنہج السلفی الحق. ذرا اس پہ انڈر لائن کریں اور نمبر لگائیں. قواعد نمبر ایک، و اصول نمبر دو، و سمات نمبر تین. قواعد ہیں، اصول اور سمات ہیں، جو پہچان ہے کس چیز میں؟ فی المنہج السلفی الحق، منہج حق، منہج سلفی کی، جو ہم پڑھیں گے اس کی چھوٹے سے اور پیارے رسالے میں، یہی چیزیں اصول ہوں گے، قواعد ہوں گے، اصول ہوں گے، اور سمات اور پہچان ہوگی، علامات ہوں گی. سمات یعنی علامات جو صحیح منہج و حق منہج سلفی کی ہیں. وذلك في كتابه القيم، ان کی اس قیم، قیمتی کتاب میں، الموسوم بكن سلفين على الجادة، جس کا نام انہوں نے کن سلفین على الجادة رکھا ہے. شکر اللہ سعیہ، اللہ تعالیٰ اس کے اس سعی کو منظور فرمائے. واجزل مثوبته، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وجعل ما كتبه في ميزان اعماله راجحا يوم القيامه، جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی میزان اعمال میں، نام اعمال میں راجح کر دے قیامت کے دن. ومن تلك القواعد والاصول والسمات، اب پوری کتاب جو ہم پڑھیں گے اس کا خلاصہ سن لیں آپ، شیخ البدر جابری فرما رہے ہیں. ومن تلك القواعد والاصول والسمات، ان قواعد اصول اور سمات میں سے جو شیخ صاحب نے اپنی رسالے میں بیان کی ہیں، نمبر ایک، اہل سنت والجماعت هم خیر من يمثل الوسطیہ. اہل سنت والجماعت یہ وہ لوگ ہیں، وہ جماعت ہے جو وسطیت، جو وسطیت کو بیان کرتے ہیں سب سے بہتر انداز میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں وسطیت میان روی اختیار کرنے والے ہیں، حق بات یہ ہے کہ صرف ایک ہی گروہ جو میان روی سے کام لیتا ہے، باقی سب دعوے دار ہیں. وہ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. دوسرے نمبر پہ الامام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ من مجدد الاسلام, امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مجدد اسلام میں سے ہیں. والدعوۃ السلفیہ, اور سلفی دعوت کے مجدد ہیں. نمبر تین معادات الکفار للاسلام والدعوۃ السلفیہ, پھر یہ بھی بیان کیا کہ کافروں کی جو معادات اور دشمنی ہے اسلام کے خلاف اور دعوۃ السلفیہ کے, خاص طور پہ دعوۃ السلفیہ کے خلاف. نمبر چار اثر الدعوات الحزبیہ علی الاسلام عموما, حزبی دعوات کے اسلام پر جو برے اثرات عمومی طور پر کیا ہیں, وعلی الدعوۃ السلفیہ خصوصا, اور سلفی دعوت پر کیا برے اثرات ہیں ان حزبیوں کے, حزبیت کے, وہ بیان کیے ہیں. نمبر پانچ وجوب اظہار مذہب السلف, مذہب سلف کو ظاہر کرنا واجب ہے. سبحان اللہ, مذہب سلف کو ظاہر کرنا یعنی اس پر عمل کرنا اپنی زندگی میں تاکہ لوگ بھی دیکھیں, دکھانے کے لیے ریاکاری نہیں ہے. اظہار اس مطلب یہ ہے کہ آپ عمل کرنے والے بن جائیں. اب کوئی شخص نماز پانچ وقت بعد جماعت پڑھتا ہے, فرض ہے کہ نہیں؟ کوئی شخص کہہ دیا تو ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے, کہ ممکن ہے, جائز ہے اس کا یہ کہنا, اور ہم رک جائیں کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاکار ہو گیا اس لیے ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں. نہیں بھائی, تو سلف کے راستے پر چلنا واجب ہے, اور اس کو اپنی زندگی میں بسا کر چلنا ہے شریعت کے ہر پہلو میں, چاہے وہ عقیدہ ہو, چاہے عبادات ہو, معاملات ہو, سیاست ہو, الغرض کوئی بھی پہلو شریعت کا کوئی بھی حصہ ہو, سب میں ایک ہی منہج پر قائم ہیں. یعنی کہ اصول میں ہم اشعری ماتریدی ہیں, اور پھر اس فروع میں ہم حنفی ہیں, طریقتاً صوفی ہیں, یہ نہیں چلے گا. اصول میں بھی سلفی ہوں, فروع میں بھی سلفی ہیں, طریقتاً بھی سلفی ہیں. صحابہ کرام کے اصول تھے کہ نہیں تھے, ان کے فروع تھے کہ نہیں تھے, اور ان کی طریقہ تھا کہ نہیں تھا, تو وہی ہمارا طریقہ ہے. اگر ان کے اصول تھے فروع نہیں تھے, تو پھر ہمارا بھی اصول کچھ اور فروع کچھ اور ہے. اگر ان کے اصول فروع اور طریقہ ایک ہی تھا, تو پھر ہمارا کیوں مختلف ہے بھائی؟ سبحان اللہ. تو وجوب اظہار مذہب السلف. نمبر چھ جواز الانتساب الی السلف, اب سلف کی طرف نسبت کرنا جائز ہے. والتلقب بالسلفیہ, اور اپنا کو سلفی کہنا بھی, یہ لقب اختیار کرنا بھی جائز ہے. تفصیل بتاؤں گا میں کہ واجب اور جائز میں کیا فرق ہے, واجب کب ہے اور جائز کب ہے, واجب کسے کہتے ہیں اور جائز کسے کہتے ہیں. سلفی کہنا واجب ہے جائز ہے؟ مفتی کا اختلاف ہو گیا ابھی سے, تو پتہ چلے گا انشاءاللہ تفصیل سے. وجوب ہے مذہب سلف کو اختیار کر, اسے اظہار کرنا, اس راستے پر چلنا واجب ہے, اور پھر سلفیت کا لقب سے اپنا آپ کو موسوم کرنا یا تلقب سلفیہ جائز ہے. اچھا, ساتویں نمبر پہ اہم ممیزات منہج سلفی, منہج سلف کی اہم ممیزات کیا ہیں؟ ممیزات, ان کی جو خاص خصوصیات ہیں منہج سلفی کی, جسے وہ پہچانا جاتا ہے, وہ کیا ہے, کون سی خصوصیات ہیں؟ نمبر آٹھ منہج اہل البدع والاہواء, بدع کے اور احوا کے بھی اپنے مناہج ہیں, ان کا کیا منہج ہے, اس پر بات کی شیخ صاحب نے حفظہ اللہ. نویں نمبر پہ بعض القواعد فی المنہج السلفی, منہج سلف کے بعض قواعد بیان کیے ہیں. نمبر دس رد علی المخالف, مخالف کا رد کرنے کے تعلق سے بھی بڑی پیاری بات فرمائی ہے, کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مخالف کا رد تو کرنے نہیں ہے, سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے, یہ ردود کی بات کہاں سے آئی, یہ تو سنت سے سلف سے ثابت ہی نہیں ہے, یہ تو امت میں انتشار چاہتے ہیں, یہ امت میں فتنہ چاہتے ہیں, تفرقہ چاہتے ہیں. پتہ چلے گا انشاءاللہ, علمی باتیں کریں گے, پتہ چلے گا کہ رد کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے. نمبر گیارہ الابواب التي يجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء الاسلام, ہم رد کی بات کرتے ہیں, رد کی بات کرنے کے لوگ اعتراض کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں گیارہویں نمبر پہ الابواب, یہ کون سے راستے ابواب ہیں, التي يجوز فيها الغيبة, جس میں غیبت کرنا جائز ہے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ پیٹھ پیچھے بات کریں, بیک بیٹنگ سے کہتے ہیں. الغیبت والجرح عند علماء الاسلام, علماء اسلام کے نزدیک غیبت کب جائز ہوتی ہے, یا وہ کون سے طریقے ہیں, وہ کون سے راستے ہیں جن پر جب غیبت اور جرح کرنا جائز ہو جاتی ہے علماء کے نزدیک. نمبر بارہ عقوبت موالی المبتدعہ, جو مبتدعہ سے بدعت سے دوستی کرتے ہیں ان کو کیا سزا ہے. تو 12 پوائنٹ شیخ جابر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, یہ اس پوری کتاب کا خلاصہ ہے, اور اس کتاب میں انشاءاللہ اس سے بھی مزید اور بھی خوبصورت باتیں ہیں. قال كاتب هذه السطور وكان اخونا شيخ عبد السلام حفظه الله, شيخ البيد فرماتے ہیں, ہمارے بھائی عبدالسلام حفظ اللہ و سدد ہو فی اقوال و اعمال، اللہ تعالیٰ ان کو سداد اور توفیق عطا فرمائے ان کو اقوال و اعمال میں. معتمد فیما ادع فی هذا الكتاب علی الدلیل، سبحان اللہ، اس کو انڈر لائن کر لیں، جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ شیخ عبدالسلام نے کہاں سے لے کے آئے، ان کے اعتماد، ان کی بنیاد کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل ہے. من کہاں سے دلیل؟ من الآیات القرآنیہ، نمبر ایک قرآنی آیات، اللہ تعالیٰ کا فرمان. والأحادیث النبویہ، نمبر دو. والآثار السلفیہ، نمبر تین. تین چیزیں ہیں، قرآن مجید کی آیات، احادیث نبوی یعنی صحیح احادیث، تیسرے نمبر پہ سلف کے آثار، سلف کے اقوال. سواء فی ذلك ما ذکرناه وما لم نذکره من محتوى هذا الكتاب، چاہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ان نقاط میں جو 12 نقاط بیان کیے، یا جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا، جو کچھ اس کتاب میں موجود ہے سارے کے سارے جو ہے وہ قرآن، سنت اور اثار سلف کی روشنی میں شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. شیخ عبید گواہی دے رہے ہیں حفظہ اللہ. فکان هذا الكتاب ولله الحمد والمنة قوی المضمون، تو یہ کتاب جو ہے جب اس کی یہ خوبیاں سامنے آئی ہیں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثناء اور منت سے، قوی المضمون اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت قوی ہے، وافی المحتوى اور اپنے احتوا کے اعتبار سے کامل اور شامل ہے، اپنے کنٹینٹ کے اعتبار سے کامل اور شامل ہے، محققا ان شاء اللہ ما توخاه فیہ کاتبہ، ان شاء اللہ جو کچھ ہمارے بھائی نے جو کاتب ہے اس رسالے کا جو وہ چاہتے تھے ان شاء اللہ اس کی تحقیق ہو چکی ہے کہ ان شاء اللہ اسی کے مطابق ہو جیسے کہ انہوں نے چاہا ہے. واللہ اسأل لی ولی الاخ عبدالسلام ولجميع المسلمین، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے، اپنے بھائی عبدالسلام کے لیے، شاہ عبدالسلام کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے، الاخلاص فی القول والاعمال، اخلاص کی دعا ہے نیت کو درست کر لیں اقوال اور اعمال میں، والسیر علی حد السلف الصالح، والسلف صالح کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، من التمسک بالکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کو مضبوط سے تھامے ہوئے، وان یرینا الحق حقا ویرزقنا اتباعه، اللہ تعالیٰ ہمیں حق حق دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وان یرینا الباطل باطلا ویرزقنا اجتنابه، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باطل کو وضاح کے ساتھ باطل دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کا ہم اجتناب کریں، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل، اللہ تعالیٰ ہمیں التباس اور شکوک و شبہات سے دور فرمائے پھر ہم گمراہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے، ان ربی علی صراط مستقیم وبعباده رؤوف الرحیم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وكتبه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس في جامعة الإسلامية سابقا، ورينا لك في صباح السبت 20 من ربيع الاول سنة 1424 هجري، 1423 هجري، سوري، والله اعلم. آج کے درس اتنا کافی ہے، مقدمہ شیخ صاحب کے درس کا ان شاء اللہ اگلے درس سے آغاز کریں گے، مقدمے سے بات کو ان شاء اللہ شروع کریں گے، اور پھر مقدمے کے بعد جو ہے جو پہلا ان کا مضمون ہے وہ ہے المقصود بالسنہ، سنت کسے کہتے ہیں، تو اگلے درس میں ان شاء اللہ اس جو مقدمہ ہے بڑا پیارا مقدمہ ہے، اس لیے مقدمے کو تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھیں گے، ان میں بہت سارے فوائد ہیں، اس کے مطابق ان شاء اللہ بات کریں گے. واللہ اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. متفق عليها، صحيح حديثه صحيح مسلم میں ہے. آگے آئے گی تفصیل پوری آئے گی، اس حدیث کے پورے ریفرنس آگے ہیں. جس طرح ہم نے پڑھا اس کے تعلق کوئی سوال